حضرت پیغمبر اسلام تقریر کا نمبر 85 موجودہ سال کی چھٹی گفتگو اور یہ سال بھی چھٹا سال ہے مسلسل اس بابرکت ذکر کے سلسلے میں. اس سے پہلے کہ ان حالات کو آگے بڑھایا جائے جو پچھلی یعنی 84 نمبر کی تقریر میں یہاں تک بات پہنچی ہے, پھر ایک مرتبہ اس بات کو یاد دلا دیا جائے کہ سیرت رسول کے ہفتہ وار تقریری سلسلے کا وقت 9 بجے نہیں ہے بلکہ 9:05 ہے, اور کئی سالوں سے اسی کی پابندی کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اعلانات میں یا ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں کہیں 9 بجے کا لفظ استعمال ہو جاتا ہو, لیکن ہماری جانب سے یہ وقت 9:05 ہے. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ گزشتہ 2-3 تقاریر سے یہ اندازہ ہوا کہ شاید بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5-7 منٹ تاخیر سے گفتگو شروع ہو چکی. بہرحال 85 تقریر سیرت رسول کے اس حصے کو بیان کرے گی جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 56 سال کی ہو چکی ہے, 57 سال گزر رہا ہے, اعلان رسالت کو 16 سال ہو چکے ہیں, اور یہ اعلان رسالت کا 16 سال کے بعد 70 سال کے حالات ہیں. تاریخی اعتبار سے 4 ہجری پیغمبر کی ہجرت کو 14 سال چل رہا ہے. 4 ہجری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سال میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان الگ ایران کوئی مقابلہ نہیں ہوا. 2 ہجری میں بدر کی لڑائی ہوئی, 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی, 1 سال گزرا 3 ہجری 4 ہجری میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی, اور 5 ہجری جو آئے گی اس میں پھر خندق کی لڑائی ہوتی. 2 ہجری 3 ہجری اور 5 ہجری, لیکن 4 ہجری اس میں مکے کی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میدان میں کھلا کوئی مقابلہ نہیں ہوا. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کفار مکہ جو اگلے سال کی لڑائی کی تیاری کر رہے اور خندق کی لڑائی کو وہ تاریخ کی سب سے بڑی لڑائی بنانا چاہتے, تمام اطراف کے قبیلوں کو جمع کیا جا رہا, اسلحے کو سپاہیوں کو اور ان تمام ساز و سامان کو تیار کیا جا رہا, تو وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک طرف ہم یہ تیاری کر رہے تو مسلمانوں کو وقت مل گیا تو وہ بھی تیاری کریں گے. اسی لیے 4 ہجری میں کفار اور مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی, لیکن کفار مکہ نے اتنی مختلف سازشیں کی اور چھوٹے چھوٹے قبائل کو, چھوٹے چھوٹے گروہوں کو, چھوٹی چھوٹی قوموں کو مسلسل مدینے پہ حملہ کرنے پر اکسایا اور آمادہ کیا کہ کفار اگر تقریباً 2 سال آرام سے بیٹھے رہے تو مسلمانوں کو 1 مہینہ بھی ایسا نہ ملا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہوا. یہی وجہ کہ سنچار ہے تاریخ اسلام میں شاید مصروف ترین سالوں میں سے 1 سال ہی بن گیا مسلمانوں کے لیے, اور اس سال ایک ایسی لڑائی ہے جسے تمام مورخین غزوے کا نام دیا ہے. غزوہ کہتے ہیں میدان جنگ کا ایسا جہاز جس میں پیغمبر خود تشریف لے جائیں, لیکن ابتدا میں اس ایک بات کو واضح کر دیا جائے کہ دیکھیے لڑائی میں اور ان لڑائیوں میں جو آج شروع ہو رہی ہے ذرا فرق. عام طور پر جنگ یا لڑائی کہتے ہیں ایک قوم کا دوسرے قوم سے لڑنا, ایک ملک کا دوسرے ملک سے لڑنا, لیکن اگر ایک ہی ملک اس کے کسی علاقے کے باشندے حاکم کے خلاف بغاوت کر دے, قانون اور آئین کو توڑے اور پھر ان کو سزا دینے کے لیے جو فوج بھیجی جائے, یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہو رہی. پولیس ایکشن چاہیے کہ باغیوں کو سزا دینے کے لیے لشکر بھیجا گیا. مسلمانوں کی جو لڑائیاں کافروں سے ہوئی وہ بے شک جہاد اور غزوے ساری چندی ان کو بدوا کہنا کچھ مناسب تو نہ تھا, لیکن بہرحال اور کوئی لفظ عربی میں نہیں ہے تو ان کو بھی غزوہ کہا گیا. اب آئیے ذرا سے دو یا تین منٹ کی پرانی باتوں کی تکرار. جب پیغمبر مدینے میں آئے تو مدینے میں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے رہتے, بنو قینقہ, بنو نظیر اور بنو قریظہ. یہ تین بڑے قبیلے ہیں یہودیوں کے جو مدینے میں پہلے سے ہیں اور پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی جو مدینے کے کافر تھے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اور یہودی قبیلے باشندے یا ریانا کے طور پہ رہ رہے تھے. اصل حکومت یہودیوں کے ہاتھ میں اس وقت بھی نہیں تھی, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو عبداللہ ابن عبی کو پورے مدینے کا بادشاہ بنانے کی بات ہو رہی تھی. یہودی قبیلے کیوں مدینے کے کافروں سے پہلے ہی شکست کھائے ہوئے تھے, شکست خوردہ تھے, اور تبھی تو وہ بار بار کافروں کو تانا دیتے تھے کہ آج تم نے ہم کو ہرا دیا اور ہم پہ قبضہ کر لیا اور ہم پہ حکومت کرنے لگے. جب آخری رسول آئے گا تو وہ جب وہ آئے گا ساری دنیا پہ اس کی حکومت قائم ہوگی اور ہم اس کا ساتھ دیں گے تو وہ ہمارا دن ہوگا کہ ہم تم پہ حکومت کریں گے. یہودیوں کو یہ تانا ہی اس وجہ سے تھا کہ وہ شکست کھائے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں کفار مکہ. جب پیغمبر کے شریف لائے مدینے یہ حکومت پیغمبر کو منتقل ہو, اور تینوں یہودی قبیلوں نے پیغمبر اسلام سے یہ معاہدہ کیا کہ حکومت آپ کی ہے, ہم آپ کے رعایا بن کے رہیں گے, حکم آپ کا چلے گا, فیصلہ آپ کریں گے, اور اگر ہم پر حملہ ہو, حاکم کا فرض ہے کہ اس کی رعایا پر حملہ ہو تو آگے بڑھ کے دفاع کریں, ہم پر حملہ ہو تو آپ آ کے مقابلہ کریں دشمنوں کو بھگائیں, اور اگر آپ پہ حملہ ہوا تو بہرحال ہم تو ہیں ہی آپ کے رعایت اور ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے. یہ بس مجھے ذہن میں رکھیں. لیکن پھر ان تینوں یہودی قبیلوں نے مسلمانوں کو جگہ باتیں بگڑے دھوکہ دیا. بدر کی لڑائی ختم ہوئی, بنو قینقہ نے اس کی مخالفت کی, اول کے اس لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھی نہ دیا انہوں نے, یہی غلطی. پھر بھی پیغمبر نے یہ نظر انداز کر دی ان کی یہ غلطی, مگر پھر انہوں نے بغاوت کی. چنانچہ اب جو رسول نے ان پر حملہ کیا وہ کوئی جنگ نہیں, وہ تو ایسے ہے کہ جیسے ملک کا کوئی صوبہ یا کوئی شہر حکومت کے خلاف بغاوت کرے, فوجیں بھیجی گئی, ان کو مدینے سے نکالا گیا. یہ فضل کے بعد ایک قبیلہ نکلا, احد کی لڑائی ختم ہوئی, یہودیوں کے دوسرے قبیلے کا دماغ خراب ہوا, بنو نظیر نے بغاوت کر دی, وہی حالات اور بیان ہوں گے, انہیں نکالا گیا. اور پھر آپ بات میں سنیں کہ خندق کی لڑائی ختم ہوئی, تیسرے قبیلے بنو قریظہ جن کا پیغمبر نے ساتھ دیا تھا انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور انہیں بھی مدینے سے نکالا گیا. تو تین لڑائیاں کافروں سے ہوئی, ہر لڑائی کے بعد کافروں نے بھاگتے بھاگتے یہودی قبیلے کو اکسا دیا کہ تم مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کرو. چنانچہ ادھر کفار سے جنگ ختم ہوتی ہے, ادھر یہودی قبیلہ بغاوت کرنے کا تین مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. لیکن فی الحال ہمارا عنوان یہودیوں کے دوسرے قبیلے کی بغاوت ہے. پچھلی تقریر کسی وجہ سے بہرحال تقریر کے اختتام پر کافی ختم ہو چکی تھی, جناب کے آخری جملے ذرا واضح نہ ہو سکے اور شاید کچھ غلط واقعات ختم ہو گئے تو اس کو بھی صحیح کرتے ہوئے صرف ایک جملہ عرض کرنا کہ ایک قبیلہ تو نکل چکا ہے مدینے سے یہودیوں کا, اب مدینے میں دو ہی قبیلے رہ گئے. تیسرے جو دو قبیلے بنو نظیر اور بنو قریظہ, ان میں سے بنو نظیر طاقتور ہے, بنو قریظہ کمزور ہے. چنانچہ بنو نظیر طاقتور ہونے کے بنا پر اپنی اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہیں, بنو قریظہ کو کمزور سمجھتے ہیں, اور ان سے اس زمانے میں یہ ایگریمنٹ لکھوا دیا تھا کہ ہم بڑے قبیلے, ہمارا کوئی آدمی تمہارے قبیلے والے کو مارے گا تو بڑے قبیلے کا مجرم ہے, کوئی سزا نہیں دی جائے گی قتل, صرف یہ ہے کہ منہ کالا کر کے گدھے میں بٹھا کے گھما دو اور ختم. اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر ہمارے قبیلے والے کو مار دے گا تو چھوٹے قبیلے نے بڑے قبیلے کو مارا, تمہارے آدمی کو بھی پھانسی ملے گی اور اس کی, اور جو ہمارا آدمی مارا گیا اس کا خوبہ یا اس کی دیت بھی دینا ہوگی. اس معاہدے کے اوپر بنو قریظہ میں ان لوگوں نے پہلے سے جو سخت کروا دیے تھے کیونکہ اس وقت وہ طاقتور تھے, بنو قریظہ بیچارے کمزور تھے. اب دیکھیں ظلم کتنا, اسلام یہ کہتا کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کی جان برابر, عالم اور جاہل, متقی اور گناہگار, جانیں بالکل برابر. اب یہ کیسا قانون کہ اگر تمہارے کسی آدمی نے قتل کیا تو تمہارے آدمی کو بھی مارا جائے, ابہا بھی دیا جائے. ابہا رکھا ہی اس لیے گیا کہ اگر قاتل کو اپنے آپ کو معاف کرانا, مرنے والے کے بیٹوں کو اولاد کو خوبہا دے دے کہ اپنے باپ کا خوبہا لے جا اور مجھے معاف کرو, یہ ڈبل سزا کہتے کہ خوبہا بھی دو اور اپنی جان بھی پیش کرو کیونکہ ہم بڑے ہیں اور تم چھوٹے, تمہیں ڈبل سزا ملے. اور یہاں تک ان کا قانون کہ اگر کوئی خوبہا نہیں دیتا تو پھر دو آدمی مارے جائیں گے ہمارے ایک آدمی کے بدلے, بنو کو رہے گا. تب کہ یہ معاہدہ تو کر رہے ہیں لیکن بہرحال ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے, ہماری توہین, یہ ہماری حد ہے کہ ہمارا دو آدمی تمہارے ایک آدمی کے برابر مانا جائے. جب پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف لایا اور بنو قریظہ نے یہ دیکھا کہ اب تو وہ بھی کمزور ہو گئے, ہم تو ہی کمزور, اب یہ بہترین موقع کہ پیغمبر کے پاس جا کے شکایت کر دیں کہ دیکھیے ہم سے ہمارے ساتھیوں اپنی طاقت کی وجہ سے غلط معاہدہ کروایا. اور اسی زمانے میں ایک واقعہ ہو بھی گیا کہ اس کمزور قبیلے کے بنو قریظہ کے ایک شخص اس بڑے اور طاقتور قبیلے کے کسی آدمی کو مار دی. جب مار دیا تو وہ لگائے بنو نجائے طاقتور قبیلے, کہا کہ قاتل کو بھی ہمارے حوالے کرو اور اس کو بہا بھی ہمیں دو. بنو قریظہ نے کہا کیوں ڈبل کیوں, قاتل کو لینا ہے تو خوبہا ہم نہیں دیں گے, خوبہا اگر لینا ہے تو قاتل چھوڑو. یہ کیا کہ پیسے بھی لو اور اس آدمی کو بھی لو, ہم تو اس کو نہیں مانتے. بنو نجائے خبر لو کہ تم کیا دے رہے, ہمارا تمہارا پرانا معاہدہ تھا, وہ وقت اور تھا, ہم کمزور تھے, لیکن اب مدینے میں مضبوط حکومت قائم ہو گئی جسے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اگر ہماری بات سے مطمئن نہیں تو چلو رسول کے پاس, ان کے پاس چل کے اس مسئلے کو طے کراؤ. اب یہ جو سنا کبھی روزگار میں خبر آ ٹھیک, اس مسئلے پہ ہم بات سے بات کریں گے, لیکن ہمارا یہی کہنا کہ تمہارا آدمی بھی تو جس نے قتل کیا ہمارے ساتھی اور جو ہمارا ساتھی مرا اس کا خوبہا بھی دو, یہ ہمارا موقف ہے, بعد میں بات کریں گے وہ واپس آ گئے. اچھا بنو قریظہ کو اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے اس مسئلے کو رسول کے پاس پیش کرنے پہ رضامندی ظاہر کی. دیکھیے عام طور پہ لوگ مخالف یا غیر یا دشمن کے پاس نہیں جاتے, بنو قریظہ علی علم کا جس کا فیصلہ رسول کریں گے, کیونکہ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس سے بنو قریظہ کو اطمینان ہو گئے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. وہ واقعہ سن چار ہجری کے واقعات میں اس کو علماء نمایاں طور پہ لکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ لڑائی تو ہونے والی, اس کے درمیان ایک واقعہ آ گیا. سن چار ہجری کے واقعات میں لکھا جاتا کہ یہ وہ سال ہے جس سال پہلی مرتبہ حکم رسول سے کسی کو سنسار کیا گیا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ خیبر میں, وہاں تو زیادہ تر مالدار یہودی رہتے تھے, وہاں پہ مالدار اور نامور گھرانے کی جس کی شہرت تھی, جس کا نام تھا, جس کی عزت, اس گھرانے کی کسی عورت ایک دوسرے مالدار گھرانے کی کسی مرد کے ساتھ پہلے حرام یا زنا کا ارتکاب کر لیا. اب یہ دونوں شخص مرد اور عورت دونوں مالدار قبیلے کے ہیں, بڑی عزت ہے ان کے خاندانوں کی. اب یہ مسئلہ خیبر کے یہودیوں میں تشویش کا سبب بن گیا. اچھا ان دونوں نے زنا محسنا کیا. دیکھیں زنا کی ایک سزا اسلام میں نہیں, زنا کی اسلام میں چار مختلف سزائیں, جس میں سے دوسری سزا بعض اوقات زانی کو قتل کیا جاتا, بعض اوقات زنا کی سزا سنسار, بعض اوقات زنا کی سزا کوڑے, اور بعض اوقات زنا کی سزا تعزیر. چار مختلف سزا, جس میں سے دوسری سزا یعنی سنسار یہ ہے زنا محسن. اس کا مطلب یہ کہ اگر مرد کی شادی شدہ اور عورت کی شادی شدہ اس کے باوجود وہ بنا کرے اس کی سزا اسلام سے زیادہ سخت, اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت شادی کرے وہ بھی بدترین گناہ, لیکن اسلام سے سزا کو ذرا نرم رکھتا. شادی شدہ اور ایسا شادی شدہ کہ بہرحال اس کی بیوی اس کے پاس, اور ایسی عورت کی جس کا شوہر اس کے پاس, پھر بھی وہ زنا کرتے اس کی سزا سنسار. اب خیبر کی یہودیوں میں یہ مسئلہ پھیل گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. اب سالوں سے خیبر میں یہ گناہ نہیں ہوا تھا تو کہا کہ اس کی سزا تو سنسار ہونا چاہیے, لیکن خاندان اتنے بڑے تھے کہ وہ تیار نہیں تھے کہ ہمارے کسی مرد یا عورت کو یہ سزا دی جائے. انہوں نے مدینے کی یہودیوں کو خط لکھا اور اس وقت ابھی آپ نے سنا کہ مدینہ میں یہودیوں کے دو ہی قبیلے رہ گئے تھے، تیسرا قبیلہ تو نکل چکا، ان دو میں بھی بنو نضیر زیادہ طاقتور، چنانچہ ان کو خط لکھا کہ آپ مدینہ میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں آپ کے قبیلے، یہودی کو خط لکھ رہا، آپ کو ایسا پتا نہیں پا رہی کہ کسی طریقے سے یہ سنساری کی سزا معاف ہو جائے. جب یہودی یہ مطلب کہاں سے نکالے، وہ تو ہے ان کے پاس، انہوں نے آدت سے یہ طے کیا کہ چلو رسول کے پاس. اچھا اب تک اسلام میں سنسار ہونے کا حکم نہیں آیا، یہ کئی دفعہ میں نے یہ بات بتائی، اور ویسے بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی تک اسلام میں زیادہ تر عبادتوں کے احکام آ رہے ہیں، حرام چیزوں کا تذکرہ بھی تک نہیں آیا، چنانچہ شراب بھی حرام نہیں ہوئی ہے، گانا بھی حرام نہیں ہوا ہے، سود بھی حرام نہیں ہوا، اور یہ سنسار کا بھی حکم نہیں آیا. یہودیوں نے آپس میں سوچا کہ ہمارے پاس تو بہرحال یہ قانون ہے، چلو رسول سے بات کرتے، ان کے پاس یعنی اسلام میں تو اب تک سنساری کا قانون ہی نہیں، ان سے جا کے بات کریں گے، مسئلہ رکھیں گے اور ان سے کوئی جواب لے کے آئیں گے اور وہی خیبر بھجوا دیں گے. چنانچہ یہ انہوں نے سازش یعنی اپنے فائدے کے لیے معذلہ پیغمبر اسلام کو استعمال کیا جائے. آئیے بڑے بڑے سردار جن میں ہری کا نام سب سے نمایاں، وہ کون تھا؟ وہ بنو نضیر کا سب سے بڑا سردار، پیغمبر کے پاس مسجد نبوی میں یہ وقت آتا اور آنے کے بعد کہتا کہ اے مسلمانوں کے رسول، کیونکہ آپ ہمارے ہاتھ میں مدینے میں، ہم آپ کی رعایا، ایک مسئلہ ہمیں پوچھوانا کہ اگر کوئی زنا محسنہ ہو جائے، عورت بھی شوہر دار اور مرد بھی بیوی رکھتا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ان کو دے اور کہا کہ یہ بتا کہ میں یہ سزا اپنے اصول سے بتاؤں یا تمہارے قانون سے بتاؤں. ان کو ایک مرتبہ اور اطمینان کہ ہمارا قانون تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے سوائے ہمارے علماء سے، ہمارے عوام کو بھی نہیں معلوم. چنانچہ اطمینان کی حالت میں جا کے ہمارے قانون سے بتائیے، کہا تمہارے قانون سے تورات میں یہ لکھا کہ ایسے مرد اور ایسے عورت کو رجم کیا جائے یعنی سنسار، اسے اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے. پیغمبر اسلام نے جو تورات کا قانون بتایا، سارے سرکاروں نے ایک سوال آگے جا کے دیں، تورات کے ایسا کوئی قانون نہیں پایا ہی نہیں جاتا ہے یہ تورات میں. اچھا ذہن میں رکھیے، 1400 سال پہلے کتابیں وغیرہ چھپتی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آج کسی کو چیلنج کرے جب قرآن میں یہ نہیں اور وہ قرآن اٹھا کے لے. اس وقت تو فقط جن کو تورات زبانی ہے صرف وہی لوگ بتا سکتے، تاکہ عام آدمی کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے نہ اسے پوری کتاب پڑھائی جاتی. تو پیغمبر نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا، سارے سردار خبرا گئے، یہ تو باتیں الٹی ہو رہی، تاکہ نہیں تورات میں یہ نہیں لکھا. اب دیکھیے کیسے فیصلہ، تورات تو کوئی نسخہ کوئی بک کوئی کتاب کوئی چھپی کی صورت میں تو ہے نہیں. پیغمبر اسلام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم خیبر میں رہنے والے اس شخص کو پہچانتے ہو جس کی ایک آنکھ کی بیماری اور صرف وہ سفید چہرہ اور وہ نوجوان؟ بھائی یہ تو آپ نے ہمارے عالم عبداللہ ابن سوریہ یہودیوں کا عالم اس کا نام لے دیا، اسے بھلا ہم کیسے نہ پہچانے؟ پیغمبر نے کہا وہ ہے کیسا آدمی، آپ کیا کہنا اس کو، بے مرتبے میں اپنے نظیر ہے، سارا خیبر اس کو چلنا پڑتا. پیغمبر نے کہا اگر وہ آ کے یہ بتا دے کہ تارا میں یہ حصہ ہے تو پھر تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا کہ ممکن ہی نہیں، وہ ہمارا عالم، پوری تورات اس کو پتا، جو کہ تورات میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے بتائے گا؟ پورا یقین اور اطمینان، کیونکہ یہ تو یہودی علماء نے آپس میں طے کیا ہوا تھا کہ سنسار کے حکم کو عوام سے چھپانا، کوئی عالم یہ حکم نہیں بتاتا، پورا یقین کے بتا ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے کچھ جاؤ اس کو بلا پلا، پھر فیصلہ ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا تم صحیح کہہ رہے. گئی یہ لوگ، عبداللہ کو پیغام ملا، وہ باہر آئے، آ گیا خبر میں، جس دن پہنچا یہ سب رسول کے بات آئے. پیغمبر اسلام نے اسے اپنے سامنے بٹھایا، پیغمبر اور سامنے یہودیوں کے یہ آئے، اور پیغمبر نے کہا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق تورات سے. اگر پہلے سن تم قسم کھاؤ اس خدا کہ جس نے تورات کو موسیٰ پہ نازل کیا اور جس نے تمہیں فرعون سے نجات دلائی اور جس نے تمہارے لیے دریا کو شکافتہ کیا اور جس نے وہ کہے کہ سفر میں تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور جس نے تمہارے لیے من میں سلوا کو نازل کیا، اس ذات پاک کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تورات میں کیا لکھا ہوا؟ بس ایک مرتبہ عبداللہ ابن سوریہ جس دن قافل ہے گھبرا گیا اور گھبرا کے کہا کہ بے شک تو نے صحیح کہا، تورات میں یہی لکھا ہے جو تو کہہ رہا کہ شوہردار عورت اور بیوی رکھنے والے مرد زنا کرے تو وہ سنسار کے تابع. میں ذکر میں کہتے ہیں ایک بات بتاؤں کہ پھر یہ حکم حرام کو کیوں نہیں معلوم اور جو تورات تم پڑھتے ہو اپنے آواز کے ساتھ اس میں یہ کیوں نہیں آتا؟ تو کہا کہ یہ ہمارے ایک بادشاہ نے اس کو خارج کر دیا. بتایا یہ ایک بادشاہ ہم سے گزرا جس کا طریقہ یہ تھا کہ ہمیشہ اس حکم پہ عمل کرتا تھا مگر ایک مرتبہ اس کی جگہ کا فائدہ سب کو سنا کر لیا. اب وہ گھبرائے, اب تو شاہی خاندان کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ گئی, چنانچہ اس نے اس کو سزا دی. اسی دن اتفاق سے کسی شریف کے یہاں بھی یہ واقعہ ہوا, دونوں مجرمہ بادشاہ نے اس کو چھوڑ دی. اس کے بعد جو دوسرا مجرمہ ہے کہا کہ سنسار کی سزا. اب ایک مرتبہ وہ غریب اس کے قبیل والے کے گھر گئے اور کہا کہ یا تو اپنے بھائی کو بھی یہ سزا دو اور یا پھر اسے بھی معاف کرو. جب یہ مسئلہ بڑھ گیا تو اس بادشاہ نے یہودیوں کے ایک بادشاہ تمام علماء کے اجلاس بلائے اور یہ طے کیا کہ ایسا کرو کہ اس سزا کے تورات سے نکالی ہو اور اب جو تورات لوگوں کے سامنے پڑھی جائے وہ بغیر سنسار والی اس میں یہ آیت تھی. نہ بس اس دن سے یہ طریقہ چلا آ رہا. مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں جس نے یہ بتایا, تمہیں جس نے آزاد کیا کہ ہماری کتاب میں یہ حکم لکھا ہوا پیغمبر اسلام رسول سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت یا اہل کتاب پر کیا تم رسول ہونا جو بل جب رسول تصویر خون امن کتاب اے اہل کتاب, ہماری جانب سے ایک ایسا رسول تمہارے پاس آیا جو تمہیں وہ بہت سی باتیں بتاتا کہ تم نے کتاب میں چھپا دی. مما تو خون جو تم نے مخفی کر دی امن کتاب, اپنی کتاب کی جن باتوں کو تم نے چھپا دیا ہمارا رسول ان میں سے اکثر کو بیان کرے گا. میں جیسے ہی پیغمبر نے صاحب کی تلاوت دی جو عبداللہ کے سوال کا جواب کہ تمہیں کیسے پتا چلا, آیت کا مطلب یہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا تو فوراً وہ خبر کے کھڑا ہوا. پیغمبر کے قریب آئے, پیغمبر کے گھٹنے کو ہاتھ لگا کے کہتا کہ بس یہ ایک چیز جو بتائی تو بتائی خدا کے واسطے, اور کسی چیزوں کو نہ بتانا ورنہ یہودیوں کے اندر بغاوت ہو جائے. یہ ایک چیز بھی ابھی بعد یہود کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور قرآن کہہ رہا چھپائی کی تو یقین کثیر ہے کہ تو تمہیں بھی بہت سی ایسی باتیں بتائے گا کہ تم چھپا کے بیٹھے. وہ گھبرا کے پیغمبر سے یہ درخواست کرتا, اس کا اٹھنا, اس کا گھبرانا, اس کا پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لینا دوسرے یہودی سرداروں کو پریشان کر دیا. وہ سب کے ساتھ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس آ کہا کہ ہم اس شخص کو نہیں مانتے جس نے جو کچھ بھی اس وقت کہا اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. پیغمبر نے کہا کہ پچھلی ہی نشست میں تو پچھلی ہی سٹنگ میں تو تم اس کی تعریف کر رہے تھے کہ حال ایسا متقی ایسا اس کی مثال نہیں, اس کا جواب نہیں, آج پورے یہودیوں میں جیسا پرہیزگار کوئی نہیں, اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ جس کو مانتے نہیں یہ جھوٹ بول رہا وہ ابھی متقی تھا جھوٹا کیسے ہو گیا. دیکھیے پورا ایسا بھی ہوتا جو شریعت کے اہم اہم مسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا, چنانچہ ان سرداروں کے جواب کو سن دیکھیں کتنا عجیب جواب دیا. لیکن جب انسان کرنا اسے اتنا رہتا ہے تو وہ شریعت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتا. انہوں نے کہا کہ آپ تو نہیں پتا, وہ پیغمبر سے کہہ رہے ہمارے مذہب میں غیبت حرام, پچھلی دفعہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو ہم کو پتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے کہ ہم غیبت نہیں کر سکتے کیونکہ غیبت حرام تھی, اس لیے ہمیں کہنا پڑا کہ یہ متقی ہے یہ پرہیزگار ہے. لیکن آج کیونکہ اب یہ خدا کے اوپر جھوٹ باندھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ تورات میں یہ آیت, تو اب تو ہمیں اس کی غیبت کرنا پڑے. غیبت حرام, اس مسئلے کو کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ یہودی کہ جو جنہوں نے اپنی بات کر دی اسی کے لیے استعمال کر رہے ہیں غیبت کے مسئلے کو. خیر میں ہم بڑے اسلام نے کہا تم جانو اور یہ جانے تورات میں یہ حکم موجود. عبداللہ ابن سوری وہ دیکھتا ہے کہ یہ سردار سب ناراض ہو کے چلے گا, لیکن وہ پیغمبر کے پاس بیٹھا رہا. پیغمبر سے تین چار مسئلے پوچھے, ان سب کا جواب جو پیغمبر نے دیا تو کوئی بار بار اسی بات کو دہراتا رہا کہ بیچو یہی موسیٰ نے کہا, یہی موسیٰ نے کہا, یہی موسیٰ نے کہا. اور آخر پیغمبر کے سامنے اس وقت جبکہ یہودیوں میں سے کوئی نہیں تھا یہ اسلام قبول کر کے واپس اپنی قوم کی جانب چلا. اچھا اب یہ مدینے میں مہمان, اصل میں تو یہ خیبر کا رہنے والا, یہاں بطور مہمان آیا, یہ چلا اور جیسے ہی یہ چلا ویسے ہی قرآن میں وہ آیتیں پہلی دفعہ نازل ہوئی. سن چار ہجری یہ آیتیں بھی پہلی دفعہ نازل ہوئی جن میں اسلام نے حکم دیا کہ قاتل کی سزا موت ہے اور زانی کی سزا سنسار کرنا. یہ آیتیں اسی موقع پہ نازل ہوئی. سر یہ تو چلا گیا اور پھر یہ حکم اس کی وجہ سے خیبر میں پہنچا اور اس یہودی جوڑے کو یہودی سرداروں کو پورا سنسان کیا کیونکہ ان کے حوام محمد پر اسلام کی بات کو مان کے اپنے سرداروں کے خلاف ہو رہے تھے. مگر خیبر کے سرداروں کے دل میں ایک بات آ گئی کہ اس رسول کی وجہ سے پہلی مرتبہ ہمارے حوام نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. خیبر کی لڑائیوں بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ واقعہ تھا سن چار ہجری تاریخ اسلام میں وہ سال کہ جب پہلی مرتبہ حکم رسول سے کسی کو سنسان کیا گیا اور جب پہلی مرتبہ اسلام میں قتل کی سزا سینا کی سزا اور دوسرے کو زخمی کرنے کی سزا نازل ہوئی. اچھا یہ واقعہ تو ختم ہوئی لیکن یہ واقعہ ختم ہونے کے نتیجے بنو قریظہ وہ کمزور یہودی قبیلہ اسے یہ پتا چل گیا کہ پیغمبر اسلام تورات کے اصلی قانون کو بیان کرنے والے چنانچہ اب انہوں نے بنو نظر سے جھگڑا مول لے لی. اب ملائیے دو واقعات کہ جب بنو نظر پہنچے اور کہا کہ قاتل بھی ہم کو دو وہ وہاں بھی ہم کو دو تو کہا کہ قتل نہیں ہے تورات کے خلاف اور فیصلہ رسول سے کروائیں گے کیونکہ یہ بنو قریظہ وہ خیبر والے واقعے کے بعد سمجھ گئے کہ رسول بالکل صحیح فیصلہ کرے تبھی اس میں اطمینان ان میں آ گیا. اچھا بنو نظر انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کے جواب دیں لیکن یہ یاد رکھیں پیغمبر نے مدینے میں آتے ہی جو ایگریمنٹ کیا تھا تمام قبیلوں سے اس میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ قبیلے کے آپس کے جھگڑے تو وہ نمٹائیں لیکن اگر دو قبیلوں میں کوئی جھگڑا ہوا اور طے نہ ہو سکے تو آخری فیصلہ پیغمبر کریں. اب یہ دو قبیلوں کے جھگڑا بنو نظر معاہدے پہ دستخط کیے ہوئے کہا کہ ہم سوچ کے جواب دیں ادھر انہوں نے یہ کہا ادھر بنو قریظہ پیغمبر کے پاس پہنچے اللہ کے رسول مسلمانوں کے رسول دیکھیے ابھی آپ نے خیبر کے یہودیوں کو جواب دیا ہم پر بھی ظلم ہو رہا ہمارا ہی ساتھی قبیلہ طاقت زیادہ تو ہم سے قاتل بھی مانتا ہے اور ہم سے خوبہ بھی مانتا جس طرح آپ نے ان کے مسئلے کو نمٹایا ہمارے اس مسئلے کو بھی آپ طے کرا دیں. بنو قریظہ نے یہ کہا ادھر بنو نظر اب دیکھیے پھر رسول کے پاس آ گیا باقاعدہ ادھر بنو نظر انہوں نے عبداللہ ابن عبید کو بلوایا تمام منافقوں کا سردار اس کی پہلے سے دوستی ہے کس یہودی قبیلے سے. اچھا قبیلے میں جتنے کافر ہر کافر تین یہودی قبیلے میں سے کسی ایک سے تعلقات رکھے عبداللہ ابن عبید کی دوستی تھی بنو نظر سے انہوں نے بلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہم اس قبیلے سے تو طاقتور مگر مسلمانوں سے زیادہ طاقتور نہیں یہ گیا ہے رسول کے پاس اب ہم تو مجبور تم کسی طرح سے اس مسئلے کو پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اس کو وہاں سے خارج کروا دو اگر رسول اس مسئلے سے ہٹ جائے تو اپنے قبیلے کو تو شکست دینا اور سزا دینا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. عبداللہ ابن عبید پیغمبر کے پاس پہنچے اور جو اللہ کے رسول میرے کان میں اطلاع ہے اور چونکہ میں مدینے کا پرانا باشندہ اور آپ کا اور اسلام کا خیفہ اس لیے آپ تک یہ اطلاع پہنچانا ضروری ہے. آپ کو معلوم کہ مدینے میں یہودیوں کا طاقتور قبیلہ ہے بنو نظر آپ یہ سیاسی غلطی نہ کریں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج انقلاب اسلامی ایران کے بعد علماء کو سیاست پڑھانے والے تو ہے نہیں ایمان کو بھی سیاست لوگوں نے پڑھانے کی کوشش کی اور رسول کو بھی سیاست پڑھائی جا رہی. اللہ کے رسول میں تو جانتا ہوں میں تو پرانا سردار یہ سیاسی غلطی نہ کریں کہ ایک کمزور قبیلے کو خوش کرنے کے لیے طاقتور قبیلے کو ناراض کر یہ بڑی سیاسی غلطی ہو جائے جس کا آپ فیور کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس نہ تو اتنا سلحا نہ اتنا مال ہے نہ اتنی اس کی تعداد 700 یہ قبیلہ مال میں بھی بڑا تعداد میں بھی بڑا لہے میں بھی بڑا یہ ہمارے زیادہ کام آئے گا اور اگر کہیں اگر ہمارے یہ خلاف ہو جائے تو ہم تو جبکہ کے دو باتوں میں پھنس جائیں گے ادھر کفار خلاف ادھر یہودی خلاف لڑکی ہے کہ بہت ساری باتیں کہتے گیا قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی 10 آیت کو عبداللہ ابن عبید کی اس عقیدہ اقوال کو نقل کیا تو کس طرح پیغمبر کو سیاست دکھائی جا رہی ہے. پیغمبر اسلام اسے تو کوئی جواب نہیں دیا رحمت للعالمین خاموش مگر بنو نظر تو پیغام سے جواب کہ میں اس مسئلے تمہیں اپنی عدالت میں بلاتا ہوں تو جس طرح سے مقدمہ پہنچ گئے اب بنو نظر کو آنا پڑا لیکن وہ مطمئن تھے کہ ہمارے دوست عبداللہ ابن عبید نے مسئلے کو سارا طے کر دیا ہو. پیغمبر نے یہاں فیصلہ دیا کہ تم غلطی پر یا تو قاتل بولو یا خوبہ لو دونوں چیزیں تمہیں نہیں مل سکتی. یہ کیسے ممکن کہ ایک انسان کی جان دو انسانوں کے برابر ہو جائے جان کے بارے میں سارے انسان بالکل برابر اور پھر قرآن کی آیت سنائے کہ یا ایھا الذین آمنوا جو اسی وقت نازل ہوئی تھی تم ایک مہینے پہلے تو تب علیکم القصاص اللہ نے تم پر قتل کا جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ وقت کی کمی کی وجہ سے پورا بیان نہ ہو سکا, لیکن بنو نظائر کے دل میں تو یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم طاقتور, ہم عزت والے, ہمارا پرانا معاہدہ, سب پیغمبر نے ہمارا خیال نہیں کیا, ہمارا خلاف فیصلہ کیا. اور پھر وہ واقعہ آ گیا جو بیان ہو چکا کہ وہ دیت کا مسئلہ, وہ جو دو بیچارے عمر ابن امیہ کے ہاتھوں مارے گئے اور پیغمبر ان کی دیت دینے قبیلہ بنو نظائر میں گئے, انہوں نے دیکھا موقع اچھا ہے سازش میں پیغمبر پہ پتھر گرانا چاہا, یہ تفصیلات آ چکی, پیغمبر پہ پتھر گرانا چاہا, پیغمبر وہاں سے اٹھا واپس مدینے پہنچے اور بنو نظائر کو اطلاع دی کہ ہم نے وہ جو پیغمبر کے خلاف سازش کی وہ ناکام ہو. اب یہ تو میں بہت جلدی اس حصے کو بیان کر کے ان لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہوا ہوگا جو کتنی تکلیف میں نہ ہو, لیکن کیا کیا جائے, یہ سب واقعات بیان ہو گئے کہ اس ان دو چیزوں کی وجہ سے پیغمبر کے قتل کی سازش ہو, سازش ناکام ہو, پیغمبر واپس مدینے ہے اور انہیں قانون ہو جائے. ابھی تک وہ آتی موجود ہے, خیبر سے آنے والا حال ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ ہے سرداران قانون ہو جائے, تم نے کتنی بڑی لڑکی کر دی, پیغمبر کے قاتل نے حملہ کیا. اب یاد رکھو بہت جلد پیغمبر کا قاتل آئے گا اور تمہارے سامنے تین پیغام دے گا, یا تو مسلمان ہو جاؤ, یا مدینہ چھوڑ دو, یا مرنے کے لیے تیار ہو. اور دیکھو اگر وہ قاتل کے پیغام مل گیا تو یا تو مسلمان ہو جائے سب سے بہتر, یا مدینہ چھوڑ دے, مقابلے کار بھی ارادہ نہ کرے. دوسرے سرداروں نے کبھی ہو ہی نہیں سکتا, پیغمبر اسلام ہم پر حملہ نہیں کریں, کیونکہ وہ کفار مکہ ہی سے نمٹ رہے, دونوں جگہ پیغمبر وہاں سے جنگ نہیں کھولے. وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے طے کر لو کہ تمہیں کیا جواب دینا, بعد میں ایسا جو ہے وقت نہ ملے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے میں پیغمبر کا قاصد محمد ابن مسلمہ, یہ پرانے مدینے کے رہنے والے اور بنو نظائر کے یہ بھی ساتھی, عرض کیا کہ ہر مدینے والے کی کسی نہ کسی قبیلے سے دوست تھے, ان کو پیغمبر نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا کہ تمہارے تعلقات سے تم سرداروں کو جانتے ہو, پیغام لے کے جاؤ. وہاں انہوں نے یہی تین پیغام دیے کہ یا مسلمان ہو جاؤ, یا دس دن کے اندر مدینہ چھوڑ دو, کیونکہ تم نے خلاف ورزی کی ہے, بغاوت کی ہے, سازش کی ہے, چھپ کے حملہ کیا, اور یہ کہیے کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ایک مرتبہ پیغام دیا سردارا نے, بنو نظیر نے کہا کہ محمد تم تو ہمارے پرانے دوست اور ساتھی, تم ایسی بات کر رہے. محمد ابن مسلمہ نے کہا وقت بدل گیا ہے, دل پھر گئے ہیں, اب وہ وقت یاد کر دیا, وہ جاہلیت کے زمانہ کا وہ مسلمان ہے, حکم رسول سے ہمارے جانے قربان, بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا. کہا ہمارا فیصلہ ٹھہر جا, ہم اپنا قاصد بھیجتے ہیں, اور یہ کہتے ان کو تو واپس کیا. اب ان کی میٹنگ شروع ہوئی کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا. تمام بزرگوں اور دانشمند لوگوں نے کہا کہ مقابلے کی طاقت تو نہیں, مدینہ چھوڑ دو. بس ادھر یہ فیصلہ ہوا, ابھی میٹنگ ختم ہونے والی عبداللہ ابن ابی کا پیغام آ گیا, اور وہ پیغام کیا تھا, چاہے یہودی سردار سمجھدار مسلمانوں سے ڈرنا نہیں, ایسا نہ ہے کہ ڈر کے تم غلط فیصلہ کر, میرے 2000 ساتھیوں یہ یقین دلایا کہ وہ ہم میرے ساتھ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں, اور وہ جو دوسرا یہودی قبیلہ جو پہلے تمہارا دشمن تھا لیکن اب مسلمانوں کے خلاف, اس نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی تمہارا ساتھ دینے کو آ رہا. دیکھو ڈرنا نہیں, 2000 کے لشکر لے کے میں آتا ہوں, بنو قریظہ جو دوسرا یہودی قبیلہ ہے وہ بھی تمہارے پاس آ رہا, اب جاؤ جل جاؤ اپنے موقف پر, مسلمان تم سے کبھی بھی اتنی بڑی طاقت کے سامنے مقابلہ نہیں کریں. اب عبداللہ ابن ابی کا جو پیغام آیا, بس بنو نظیر جو ابھی میٹنگ میں طے کر کے اٹھے کہ ہمیں شکست مان لینا, پیغمبر سے معافی مانگے یا مدینہ چھوڑ دیں یا پیغمبر جو سزا دے وہ قبول کرے, اب جو یہ پیغام آیا مناسب کی عادت یہی, اب جو پیغام آیا ایک مرتبہ بدل گیا ان کا فیصلہ, اور وہاں پیغمبر کو پیغام بھیجوا دیا جو آپ کے پاس طے کر لیجیے, ہم تو مدینہ چھوڑنے کو تیار نہیں, یہ ہمارا اپنا شہر, اور اب یہ جو پتا ہے کہ پیغام تو دے مسلمان آئیں کے کروں, چنانچہ اور زمانے کے دستور کے مطابق ہر قوم محلے میں رہے, اگر محلے کے چاروں طرف دیوار بنا کے گیٹ لگائے جاتے, بنو قریظہ نے بنو نظیر نے کیا, جلدی جلدی اپنے گھیروں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا, جو دروازے تھے ان کو مستحکم کیا, جہاں جہاں دیوار کمزور تھی اس کی طرف سجی کی اور انتظار کرنے لگے کہ ابھی وہ عبداللہ ابن ابی آئے گا اور ابھی وہ ہمارا دوسرا ساتھی قبیلہ آئے گا. پیغمبر اسلام نے فوراً لشکر اسلام تیار کیا اور اسی وقت اس لشکر کو لے کے چلے, حضرت قریظہ اچھا دو یہودی قبیلے حضرت نضیر بنی قریظہ پیغمبر اسلام کے درمیان جا کے اپنا خیمہ لگاتے تاکہ ان دونوں کا رابطہ ہی کٹ رہ جائے کوئی تعلق ہی نہ ہو. اب بیچ کر اس طرح اسلام ایک طرح کو چھوٹا قبیلہ ایک طرح کی اصلی قبیلہ جس سے لڑائی ہونے والی وہ چھوٹے قبیلے جو کہ نمبر دے گا وہ تو ڈر گئے وہ تو اپنی جگہ بیٹھے رہے کہ ہم تو چکی کے مسئلے میں دخل دیں اور پہلے ہم کمزور پہلے تو پیغمبر ہمیں پہ حملہ کریں گے وہ خاموش ہو گئے. اب پیغمبر اسلام پر اس کو یہاں پہ شاید میں نے گزشتہ تقریب میں بات کر کے بارہ جوڑا دیا گیا اس دوارا اب جو پیغمبر نے اپنے لشکر یہودی قبیلے کے قلعے کے سامنے دیوار کے سامنے چار دیواری کے سامنے اتارا تو پیغمبر کا خیمہ بین اس جگہ پہ تھا جہاں مسجد رب کی شمس بنائی گئی تھی اور اب خالی مسجد شمس کے میدان ہے مدینے مدینے میں مسجد قبل کے پیچھے جب ہم اطراف سے مدینہ کی زیارت کرتے تو قبا کی مسجد کے پیچھے زیارت کرتے ہوئے پہنچتے اور وہاں پہ جو بھی بتانے والا ہے وہ بتاتا یہ جگہ پہ ایک مسجد بنائی تھی جس کے رسول نے کچھ نمازیں پڑھی وہ یہی موقع تھا کہ پیغمبر نے اپنا خیمہ وہاں لگایا چھ دن یا پندرہ دن وہاں قیام کیا سامنے یہودی قبیلہ. اچھا یہودی قبیلہ انتظار کر رہا یا دنیا اس میں ہو گئی اب آتا ہے اور اب آتا ہے مگر وہ تو ساری منافق کے بازے کا جو بھروسہ کرے اس سے بڑا خیمہ کوئی نہیں تو نہ یہ پورا واقعہ جو ہے قرآن کے سورہ حشر میں آیا سورہ حشر قرآن کا سورہ نمبر 59 آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 16 تک وہ پوری اسی واقعے کے بارے اور سوئی بھی آئے اب دنیا اس کی گبئی کو بتا رہی ہے اصل شیطان اس حال علی انسان کو بنے کا سفر حال ادا بڑی مل کر ان میں آفاق اللہ رب العالمین کہ قرآن قیامت تک لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کبھی کسی دھوکے باز کی کہنے میں نہ ہو منافق کی کہنے میں نہ ہو جائے اب دیکھو بنی کو گہر والی اب دنیا اس میں ابئی کے کہنے میں آ جاؤ کم اصل شیطان اس کی مثال شیطان جیسی اس حال علی انسان شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر کفر اختیار کر ولما سفر جب انسان کافر ہو جاتا کالا انا بری امید کا شیطان کہتا ہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں بولا میں تمہاری مدد کیسے کروں گا مگر کب ڈرتا ہے قبر میں پہنچنے کے بعد قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد زندگی بھر تو خوب بہتاتا رہتا یہ گناہ کرو وہ گناہ کرو میرے حرام سارے گناہ کروا لیتا اور جب وقت آتا ہے مدد کا بیٹا میرا کیا بھائی میں تو خود اللہ سے ڈر رہا ہوں بولا میں تیری مدد کیسے کروں قرآن نے کہا یہی عبداللہ ابن ابی کی مثال کہ خوب پہلے تو بھڑکایا اکتایا استریز کیا تیار کیا جب یہ میدان جنگ میں نکلا میں اکثر سے بغاوت کر دی اب وہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ گیا ہمت ہی نہیں بڑھ رہی ہے کہ اس سے کوئی رابطہ قائم کرے اور پیغمبر اسلام وہ حاضرہ کر کے بیٹھے چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لیا جب دن تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید وہ عبداللہ ابن ابی آ گیا لیکن پتا چلا کہ ہم روکا تھا مناسب کی بات پہ ہم نے بھروسہ کیا ہم روکا تھا اب کیا کریں اب انہوں نے یہ تجویز کہ کسی طرح سے پیغمبر کو نقصان پہنچا دے تب پیغمبر ختم تو پھر اسلامی حکومت ختم. ان میں سردار تھا جس کا نام یہ ضرورہ یہودی سردار بہت بہادر اور مانا ہو اس نے کہا کہ یہ مہم میں انجام دیتا ہوں دن کے وقت میں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں میں شکون ماروں رات کو چھپ کے نکلوں گا پیغمبر اسلام کے خیمے پہ حملہ کر کے آ جاؤں. چنانچہ چار یا پانچ دن کے بعد جب یہودی مایوس ہو کہ باہر سے تو کوئی مدد نہیں آنا اب اس سردار نے شکون مارا رات کے وقت آیا اور ایک مرتبہ چونکہ مسلمانوں کے لیے وہ بستی بچتا ہے اب اس وقت اسے پتا نہیں چل سکا کہ اس میں رسول کا خیمہ کون سا اب بھی بڑھتا کے واپس گیا اگلے دن مسلمانوں کو پتا چلا کہ ایک چیز تو پیغمبر کے خیمے میں بھی لگا چنانچہ جلدی سے پیغمبر کے خیمے کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا یہی وجہ کہ پیغمبر وہاں رہے پندرہ دن مگر جہاں مسجد رد شخص وہاں صرف چھ دن رہے پھر اس شکون کی وجہ سے پیغمبر کا خیمہ بدل دیا گیا. اگلی رات آئی اگلی رات شروع ہونے سے پہلے مسلمان پیغمبر کے پاس جمع ہوا کہ اللہ کے رسول کل حملہ ہوا روکے دار دشمن ہے کہ آج بھی حملہ نہ کرے ہم اپنے حفاظت کے لیے آج ہوشیار رہنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے چاروں طرف دیکھا کس کی پر تعجب علی نگر نہیں آ رہے ایسے موقع پہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے علی نگر نہیں آ رہے سارے مسلمان کل رات کے واقعے سے گھبرائے جاگ رہے علی نگر نہیں آ رہے. پیغمبر نے کہا علی کے معاملے میں تم نہ بولو وہ تمہارا جس کام کے لیے نکلا ہوگا وہ کہا رسول اس سے راضی ہے تم اپنے اپنے فلموں کو دیکھو یہ جگہ اپنے اپنے فلموں کی نہ رہے جواب ہے جو علی کے ہاتھ میں ہے اور یہ کیفیت ہے کہ جو علی کی زبان پر ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر نے مسلمانوں سے کہا لیکن اب مطمئن ہو جائے, اب اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں کہ وہ باہر نکل کے ہمارا مقابلہ کرے. اور واقعہ یہی ہوا, اس سردار کے مارے جانے کے بعد بنو نجائے کی ہمت ٹوٹ گئی. لیکن وہ کیا کریں, وہ ابھی باہر آ نہیں سکتے, قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے. کہ اتنے میں پیغمبر نے حکم دیا کہ ان کے قلعے کے سامنے جو کھجور کے درخت تھے اس کو کاٹنا شروع کرے. اچھا پورا حشر کے پانچویں آیت کا کھڑی ہے, وہاں پہ کھجور کے درختوں کا نام آتا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ قرآن میں اس لفظ کا مطلب کیا ہے. کہ رسول جو کھجور کے درخت تم نے کاٹے ہیں وہ تم نے نہیں کاٹے, جو تم نے چھوڑے ہیں وہ تم نے نہیں چھوڑے, جو حکم خدا تھا جس کی تم نے پابندی کی. تو واقعہ یہ ہوا کہ اب یہ جو یہودی عرب میں سب سے قیمتی چیز دوہی یا اونٹ یا کھجور کے درخت, ان دو سے زیادہ قیمتی کوئی کہ سونے اور چاندی کی بھی حیثیت نہیں اس زمانے, یہ سب سے قیمتی چیز. اور بنو نجیر کے چاروں طرف ان کے باغات, آج بھی جب لوگ بابو سلطان اور مسجد خوبا جاتے تو اتنا زمانہ بدلنے کے بعد چاروں طرف کھجور کے باغات کی باغات نظر آتے. لڑائی کے موقع پر یہ سب سے خطرناک چیز, سامنے یہ کھجور کے باغات ہو, پیغمبر نے حکم دیا کہ کھجور کا ہو. لیکن وہاں دو قسم کے کھجور کے درخت, ایک لینا اور ایک اجوا. اجوا یہ تو ویسے بھی آپ سن لیجیے, پیغمبر کی پسندیدہ کھجور میں کھجور ہے اجوا. یہی وجہ کہ 80 ریال کلو, یہ تقریباً 550 روپے کلو یہ ملتی ہے, جبکہ اسی میں 5 ریال کلو کی کھجور بھی مدینہ میں موجود ہوتی. حج اور عمرے میں جانے والوں کو معلوم, کیونکہ ہر مسلمان جسے پتا کہ اجوا کھجور پیغمبر کو پسند, وہ مدینہ جا کے یہ کھجور ضرور خریدتا. اس کے کچھ درخت اور کچھ ایک درخت, ایک کھجور ہوتی ہے لینا, جنگلی کھجور, وہ انسان نہیں کھاتا. پیغمبر نے حکم دیا مسلمانوں کہ وہ جنگلی کھجوروں کی درخت کاٹو اور یہ جو اچھی کھجور ہے اس کے درخت کو باقی رہے. اس کے دو مقصد, ایک تو یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو کھلا میدان گئی, یہ رکاوٹیں نہ ہو, اور دوسرا یہ کہ جب کھجور کے درخت کٹے تو پھر قانون اتر تو یہ احساس ہے کہ جو ہماری اصل دولت وہ تو ختم ہو گئی, چاہے پھر وہ آسانی سے مدینہ چھوڑ دو. پیغمبر ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے, پیغمبر ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. بس انہوں نے بغاوت کی ہے, پرہیز کیا, بیچ میں خنجر کھودا ہے کہ مدینہ چھوڑ دو. چنانچہ کہ یہ درخت پھٹنے لگے, یہودیوں نے شور مچایا کہ ہے اچھا جو اپنے اس سے پہلے اپنے صحابیوں کو ہمیشہ یہ حکم دیتا کہ خبردار کسی بھی سرسٹ جگہ کو تباہ نہ کرنا چاہتے تھے, کیوں نہ آج کی طرف کیوں بتوائے جا رہے. اب پیغمبر ان کو پورا فلسفہ نہیں بتا سکتے. پیغمبر نے یہی آیت پر جو درخت کٹا وہ بھی حکم خدا سے, جو درخت جو درخت نہیں کاٹا گیا وہ بھی حکم خدا سے. لیکن جب یہ درخت کٹ گئے اور یہودیوں کو دونوں صدمے ہوئے, ایک تو یہ جب کھلا میدان اب تو ہماری شکست چھٹی تھی, دوسرا یہ کہ ہمارے اتنے قیمتی باغات چلے گئے, اب ہم رہے گی کیا کریں گے. چنانچہ انہوں نے پیغمبر کو پیغام بھجوایا 15 منٹ کہ ہم مدینہ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے اس وقت مجبور, پیغمبر ان سے ہر شرط قبول کروا سکتے لیکن پیغمبر ان کو نقصان نہیں پہنچا رہے, صرف یہ کہ تم نے جو بغاوت اور غداری کی اس کی سزا تمہیں برداشت کرنا. چنانچہ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور جتنا سامان اپنے ساتھ لاد کے لے جاؤ تو دیا جاؤ, یہ چھوڑ کر تمہارا نہیں, اس پہ مسلمان قبضہ کریں. چنانچہ بولوں بالکل اسی طریقے سے کیا کہوں, بڑا ڈھونڈا جملہ. جب ہم لوگ حج سے واپس آتے اس وقت سامان کی پیکنگ جو ہے نا یہ پوری سائز بن کے رہ جاتی, کس طرح سے اتنا سامان جو خریدا ہے کس طرح سے اسے پاکستان لے جائیں, زیادہ سے زیادہ سامان کم سے کم جگہ میں کس طرح کہ ہوائی جہاز کا جو اسکیل ہے وہ بھی کوئی طرح کی ظاہر نہ کرے. بات ہے نا ایک ایک ہفتے تک اس آرٹ پر بحث ہوتی ہے کہ اس کا ہنر اور مہارت کیسے ظاہر کی جائے. یہ بنو نجیر نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اس فن کا مظاہرہ کیا. جو پیغمبر نے اتنی اجازت دی جتنا آپ کے ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ, جو نہ آپ کا باقاعدہ پیکنگ شروع ہوئی. اور دیکھیے یہ میں اس لیے اتنی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ جتنے بھی دشمنان اسلام انہوں نے جب تاریخ اسلام کے سیرت رسول لکھی اس واقعے میں بڑا اعتراض کیا, یعنی پیغمبر نے ظلم کر دیا یہودیوں کے اوپر اور پھر دنیا داری اور آنسو بہایا اور ان کے لیے باقاعدہ ماتم کیا اور سینا پیتا یہودیوں کے لیے. ان تمام دشمنان اسلام تاریخ لکھنے والوں نے اگر پورا واقعہ آپ دیکھیں پہلی مرتبہ اسلام میں استعمال پر سورہ حجر چھٹی آئے ماں اللہ رسول قرآن وللہ وللرسول. دیکھیے اسلام نے دو چیزیں کر دی, میدان جنگ میں تم دشمن کا مقابلہ کرو تو جو مال غنیمت ملے گا اس کے پانچ حصے کیے جائیں, خلص رسول کا ہے, چار حصے مجاہدوں کے. لیکن وہ مال غنیمت جو بغیر لڑے مل جائے, دشمن خود ہی چھوڑ کے چلا جائے سامان. قرآن کہہ رہا ماں افا اللہ والا رسول ہے, اللہ نے جو اپنے رسول کو دلوا دیا ان اہل القرا ان بستیوں والوں سے, فللہ وللرسول, اس میں کسی کا حق نہیں اس سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر. اب اسلام میں دو لفظ ہے خمس اور فیض. خمس کہتے ہیں وہ مال غنیمت جس میں مسلمان لڑے ہو, پھر جو آئے گا حصہ ایک رسول کا ہے, چار حصے لڑنے والے مجاہدوں کے. ایک ہے فیض جو بغیر لڑے مسلمانوں کو ملے, جب تم نے کوئی محنت ہی نہیں کی, یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کا چنار سے یہ فیض. اور بعد خیبر کی لڑائی کے موقع پہ باغ فدق بھی فیض غنیمت نہیں تھا. تو یہ پہلا فیض ہے جو اسلام میں آیا, یعنی بغیر لڑے ہوئے سامان چھوڑ کے چلے گئے, پیغمبر اسلام نے اس کو قبضے میں لیا. تو پھر یاد رکھیے مال غنیمت میں خلف رسول کا ہے, باقی مجاہدوں کا, سائے پورا کا پورا رسول کا. اب پیغمبر اسلام نے اس مال کو لیا, جب قرآن کی آیت آ گئی تو یہ طے ہو گیا کہ یہ سب رسول کا ہو گیا. پیغمبر اسلام اب اس مال کو تقسیم کس طرح کیا؟ پیغمبر اسلام ایک میٹنگ بلائی تمام مسلمانوں کی, نہیں تمام مسلمانوں کی نہیں, انصار مدینہ کی. انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار ان مسلمانوں کا نام جو مدینے کے پرانے باشندے, جنہوں نے مکے سے آنے والوں کا استقبال کیا. اب ذرا دیکھیں جتنی بھی زمینیں وہ سب پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھی, کہا کہ یہ میں اس کا مالک, جو اس سے آئے گا وہ کبھی جنگوں پہ خرچ ہوگا, کبھی تبلیغ پہ خرچ ہوگا, کبھی غریبوں کو دیا جائے گا. لیکن زمینوں کے علاوہ جو مال ہاتھ میں آئے, گھوڑے ہیں, جانور ہیں, کپڑے ہیں, سونا ہے, اسلحہ ہے, جتنی کیش ہے, یہ ساری چیزیں, یہ جو ہاتھ میں آئے ان کو تقسیم کیا پیغمبر نے مسلمانوں کو. اگر کہ قرآن نے کہا کہ حبیب یہ بھی آپ کا, پیغمبر نے یہ مسلمانوں میں تقسیم کیا, مگر کس طرح سے؟ ذرا دیکھ سورہ حشر کی یہ ساری آیتیں اس واقعے کو بتا رہی ہیں. پیغمبر نے انصار مدینہ کو بلایا. اب آئیے بہت پہلے کی بات, چار سال پہلے کی بات, تقریب کے چار سال پہلے نہیں, تاریخ اسلام میں چار سال پہلے, جب مکے کے مہاجر لٹ پٹ کے مدینے میں آئے تو مدینے کے باشندوں نے اپنے گھر کھولے, آدھا گھر, آدھی جائیداد, آدھی زمین, آدھا کیش اب دکان مہاجروں کو دی. حتیٰ یہ کہ بعض مدینے والوں نے دو بیویاں, ایک بیوی کو طلاق دی اور مکے کے مہاجر سے کہا کہ آپ اس سے شادی کریں, اپنا ہر مال بغیر کسی مہاجر کے بغیر کسی جانب کے اس کو دیا. آج پیغمبر نے انصار مدینہ کی میٹنگ بلائی, انہیں بتا کے کہا کہ اب اسلام کے پاس اتنی کثیر تعداد میں دولت آ گئی, اگر بھی یہ سب میرا حق, لیکن میں اس حصے کو مسلمانوں کو دینے والا ہوں, جو بھوگتی پراپرٹی ہے متعلق ہو رہی, جائیداد منقولہ, یہ دینا چاہتا ہوں. اب میرے سامنے دو راستے, ایک تو یہ کہ جتنے بھی مسلمان مدینے میں ہیں سب کو میں برابر سے دے دوں, ایک یہ طریقہ, اور ایک طریقہ یہ کہ فقط مکے سے آنے والوں کو ہی پیسے دے وہاں جاؤں اور تمہیں نہ دوں. اس میں یہ ہوگا کہ پھر یہ لوگ جتنا انہوں نے تم سے لیا ہوا اس کو چھوڑ دو, یہ تمہارے گھروں کو خالی کرے, زمینوں کو خالی کرے, دکانوں کو خالی کرے, اور یہ سب کو جن کو دیا جائے کہ خود اپنی زمین خریدے, خود اپنا مکان بنائے, خود دکان کھولے. تو دو طریقے, اگر سب کو بانٹا جاتا تو پھر مہاجر کس طرح تمہاری آدھی جائیداد پر رہے اسی طرح رہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خالی مہاجروں کو دے تاکہ ایک مرتبہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے. اس میں تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ساری تمہاری آدھی جائیداد واپس آ جائیں. اب بتاؤ اس میں سے کیا بہتر؟ یہ کئی دفعہ کی بات ہے کہ مدینے میں دو بڑے قبیلے, ویسے تو سارے لوگ آئے ہیں کہ دو بڑے قبیلے اور دو خزرج, ایک کے سردار صاحب ابن معاذ, ایک کے سردار صاحب ابن عبادہ, دونوں کھڑے ہوئے اور بڑا عجیب جملہ کہا انہوں نے پیغمبر سے, دونوں کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مگر ایک تیسری ہماری تجویز, پیغمبر کی بات کے آگے اپنی بات پیش کر رہے ہیں, تیسری ہماری تجویز. وہ کیا تجویز ہو؟ کہ جتنا بھی اس وقت مائع غنیمت ملا یہ صرف آپ مہاجروں میں تقسیم کریں, ہمیں کچھ نہ دیں, اور جو ہماری جائیداد ان کے پاس ہے وہ بھی انہی کے ہاتھ میں رہیں گے, ہم کو واپس نہیں کریں گے. جو ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا اب ہماری غیرت دوبارہ نہیں کرتی ہے کہ ہم واپس لیں. پیغمبر نے کہا تھا سب کو برابر نہیں, یا مہاجروں کو دے کے فارغ سے رکا کے لیں. سب چیزیں انہیں مکے والوں کو بیچاروں نے بڑی زحمت اٹھائی, اور ہماری جو اولاد بھی اپنی رحمت نازل فرما, ان کی اولاد بھی اپنی رحمت نازل فرما, جو اس تنگستی کے عالم مدینے میں غربت پریشانیاں اس حالت میں بھی اتنے پیسار سے کام لے رہے کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے, اپنی جائیداد بھی چھوڑ رہے. اور اسی موقع پر سورہ حشر کی نوی آیت نازل ہوئی, وہ یکسرون علی انفسہم ولو کانت بہم خصاصۃ, کہ سبھی مومن کی پہچان یہ کہ چاہے وہ خود زحمت میں ہو مگر اپنا حق بھی دوسرے مومن کے حوالے کر دیتا. قرآن بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے ان انصار کا, پیغمبر بھی ان کے لیے دعا دے رہے کہ واقعات اس کے لیے انسان میں حوصلہ ہونا چاہیے, ہمت ہونا چاہیے. جہاں ہم خود سے دیتے ہیں وہ گھبراتے, جو ہمارا مال بھی نہیں, جو ہمارا حق بھی نہیں, جہاں ہم قرضے لوگوں سے واپس کرتے ہوئے گھبراتے, یہ بھی ایک بات سمجھا جاتا ہے قرضہ لے کے واپس نہ کرنا, یہ بھی آپ کے لیے ہنر بن کے رہ گیا اور بڑے فخر کی طرف کارنامے بیان کیے جاتے. مگر قرآن قصیدہ جن کا پڑھتا ہے, رسول دعائے رحمت جن کے لیے کرتی, وہ جو انصار مدینہ کے طریقے پہ چلے, جو ہمارا ہے وہ بھی ان کو دے دیجیے, جو آنے والا ہے وہ بھی ان کو دے دیجیے, ہم اس سے خوش جائے, ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو. یہ سب جو ہم چیز ہے مومن کے لیے. ایک طرف انصار مدینہ کے کردار کی اتنی عظمت ہمارے سامنے آئی, دعائے رسول ایسے ہی کردار والی کو ملے, شرابی سانی قاتل چور ڈاکو حکومت کو ناز خوش کرنے والا بے نمازی روزہ خور, اور یہ سمجھے کہ میں پھر اور جنت پہ جاؤں گا, پیغمبر تو بس بیٹھے ہی میری شفاعت کے لیے ہے, قاصدین کا تو بس کام ہی یہی رہ گیا کہ خود جیسے کی شفاعت کرے. ذرا دیکھیے کردار کی عظمت آتی ہے تب پیغمبر دعائے رحمت کرتے ہیں, تب قرآن ان کا قصیدہ پڑھتا ہے. ہم کتنے واقعے, ہم کتنے بے خبر. ایک رکھ ایک چھوٹا سا واقعہ, شیخ عطا کی کمی لکھتے ہیں, ایک نائب امام ہے نجف کے انتقال کیا, واقعہ بہت پرانا. ایک سال کے بعد ان کے نائب امام دوست نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا حال چال, الحمدللہ اب میں صحیح لفظ لفظ اب نے چوکا دیا, اب تو کیا مجھے ایک سال کیسا گزرا, بس کچھ نہ پوچھو. ایک سال کیسا شدید گزرا ہے, بس کچھ نہ پوچھو. نائب امام نجف میں رہتے ہوئے, نجف کا تو ویسے ہی ماحول ہے کہ بہت سے گناہ تو وہاں ممکن ہی نہیں, پھر متقی اور پرہیزگار شخص, اور پھر نائب امام, ساری زندگی تکلیف کے بعد گزری, لیکن ایک سال کچھ نہ پوچھو. اتنا شدید عذاب و حساب و کتاب و محافظہ کا کہ پتا نہیں سکتا. کہا وجہ کیا, تم پر یہ عذاب کیوں آئے, گناہ ہم سے نہیں دیکھو. کہا ایک دن میں نجف کی ایک سڑک پہ کھڑا, سڑک کی دوسری طرف جانا تھا کہ اونٹوں کا قافلہ دے. اچھا اونٹ جو ان کے قافلے کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں مال گاڑی کے ڈبوں کی حیثیت ہوتی, کہ 10, 20, 25, 40, 50 سال گزرے کے نہیں جا رہے. اونٹوں کا بھی یہی مسئلہ, ایک تو دوسرے سے تیسرا اونٹ باندھ کے اس طرح چلایا جاتا وہ 15-20 منٹ کی جو چھٹی ہوگی. اب اونٹ گزر رہے میں سامنے کھڑا ہوں گی, گزر جائے تو جاؤں دوسری طرف. اب یہ 70, 80, 90 جتنے بھی اونٹ سب کے اوپر بھوسا لگا ہوا, کھڑے کھڑے بعض لوگوں کی عادت, میں نے ہاتھ کھڑا کے چنتا توڑ لی. اونٹ چلتا بھی اتنا تیز نہیں, آہستہ رکھتا اور خیال کرنے لگا, سب کچھ یہ خیالی میں ہو رہا, یہاں تک کہ اونٹ گزر گئے, میں نے وہ چنتا پھینکا زمین پہ, سڑک کراس کر. مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہوا کہ مومن کا مال چاہے وہ تنقا ہی کیوں نہ تھا, بغیر اس کی اجازت کے استعمال کیوں کیا, اور بعد میں نہ معافی مانگی, نہ ساتھ میں اس کو بخشوایا, نہ رد مظالم کیا. اس کے تنقے کے حساب میں ایک سال گزر گیا. پیشے کی بات تو صحیح ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل, کیونکہ یہ نائب امام ان کو کئی مسائل کو زیادہ احتیاط کرنا تھی, ایک سال گزر گیا. شاید ایک تنقے پر ہم سے کس طرح سے سوال نہ ہو, لیکن ہم ایک چنتا کبھی لیتے بھی نہیں, ہمارے لیے چنتے کی حیثیت کیا. تو اب جس انداز کا گناہ ہم کرتے اسی انداز سے ہماری بھی کیفیت ہو. سیرت رسول یہاں آج یہاں پہ گفتگو ختم ہو. بنو نظیر مدینے سے نکلتے بنو نظیر نے انصار یعنی پیغمبر کے صحابیوں کی سیرت کے عظیم پہلو کو روشن کیا, اور بنو نظیر کے نکلتے ایک اور بڑا عجیب حکم اسلام سے نازل ہوا. اب تک جو چیز حلال تھی اب وہ حرام ہوئی, سارا مدینے کا معاشرہ گھبرا کے رہ گیا, لیکن وہ بھی بڑا اہم بات ہے ان شاء اللہ آئندہ. تو حکومت کو ناز کی اپنی ہے, یہ آپ کے سامنے مسئلہ آیا. اور یہاں پر میں فقط اس لیے کہ مسئلے کی سنگینی نے تقاضا کیا, ایک ایسے مسئلے کو دوہرا دوں جو عظیم ہے, جمعے ہی کے دن تعلق کمیٹی کی طرف سے بیان کر رہا, مگر سنگینی اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک اجنبی مسلمان کے بھوسے کے تنقے کو توڑنے کا نتیجہ ایک سال کا آزاد نئے میں نام پہ آ گئے. تو اگر کوئی بالکل اپنا سزا رشتے دار ہو, لیکن گناہ جو ہے شدید ہوتے جاتے, یعنی جتنا ایک انسان اللہ کے حکم کے مطابق ہم سے قریب اتنا ہی اس کا حق بڑھ جاتا ہے. اگر ایک انسان ایک اجنبی کو ایک ہاتھ مارے وہ بھی گناہ ہے اس کی سزا, اور اپنے سگے بھائی کو مارے تو سزا بڑھ جاتی. تم نے دو حق کو توڑا, ایمان کا رشتہ بھی اور بھائی کا رشتہ بھی, اور اپنے والدین پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے. آپ مجھے بتائیے, آپ کا ذہن بھی بتائیں کہ والدین کو مارنا اور ایک اجنبی کو مارنا گناہ دونوں, لیکن بہرحال ایک شدید ہے اور ایک اتنا بڑا, وہ بھی گناہ ہے کبھی, لیکن والدین کو مارنا اس سے بھی بڑا گناہ. اسی طرح عام مومن کا مال کھانا تو ہے ہی حرام, میں جواب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر اپنے سگے بھائی کا مال کھایا جا رہا تو وہ جو اسلام میں بدترین گناہ. ہمارے یہاں میراث کے مسئلے میں یہی غلط فہمی ہوتی, تو لوگ توجہ ہی نہیں دیتے کہ اسلام اصل میں کیا مسئلہ بتا رہا. اب تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا, جن کو تفصیل کا شوق ہے وہ یا تو وہ کتاب کیا پڑھ لیں جو احکام وصیت کے عنوان سے میں نے تحریر کیا, اور یہ گزشتہ جنہیں کی تقریر تک کیسے کی ہے صرف ایک مسئلہ. مجھے نہیں پتا کہ آپ حضرات کے ہاتھ کیا رواج ہے, لیکن اکثر ہندوستانی گھرانوں میں تو یہی رواج ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جو اس کی بہت ہی زیادہ استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں وہ سب خیرات کر دی جاتی ہیں. قرآن ہے وہ دے دو کسی مستحق کو, یتیم خانے کو, مسجد, انگوٹیاں دے دو کسی غریب کو, جو اس کے کپڑے وپڑے ہیں پہنے میں سب خیرات کر دی, اور وہ کپڑا جو اس کے جسم پر موت کے وقت ہوتا جو غسل خانے میں کاٹ کے اتارا جاتا وہ کپڑا بھی وہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کو کیا واپس لا دیں. شرعاً یہ سب حرام ہو رہا ہے, اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ یہ کہ ایک آدمی کے پاس چار چیزیں ایسی جو صرف اور صرف اس کے بڑے بیٹے کا حق, اس میں نہ ماں کا حق ہے, نہ باپ کا, نہ بیوی کا, نہ شوہر کا, نہ کسی اور بیٹے کا, نہ کسی اور بیٹے کا, صرف بڑا بیٹا. مجھے معصوم نے کہا سیاق ہو و خاتم ہو و سیف ہو و مصحف ہو, دل والا کے حق پر مرنے والے کے کپڑے اور تلوار اور قرآن جو وہ پڑھتا تھا اور انگوٹھی جو وہ پہنے ہوئے تھا, یہ صرف اور صرف بڑے بیٹے کا حق, اس میں کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اگر چھوٹا بیٹا بھی غفار سے کہے آئے کہ چلو رکھو اس کپڑے کو, اب تو یہ پھٹ گیا ہے ہمارے کس کام, اس نے بھی حرام کیا, غفار نے بھی پہلے حرام کیا. اس لیے اس میں اور کسی وارث کا حق بھی نہیں, کپڑے اور انگوٹھی اور قرآن, یہ صرف بڑے بیٹے کا حق. ہاں وہ راضی ہو تو دوسری بات, وہ اگر راضی ہو جائے تو جہاں بھی اس کو استعمال کریں, خیرات کریں, صدقہ دیں, کسی رشتے دار کو دے دیں, غفار کو دے دیں, سب جائے, لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں. اور اسی وجہ سے غسل خانے میں جب میت کو غسل دیتے اور اس کا لباس اتارتے تو یہ شرط ہے کہ ولی سے بڑے بیٹے کو اجازت دی جائے, خالی غسل دینے کی نہیں, یہ اجازت دی کہ لباس ہمیں اتارنا ہے خاص, ورنہ یہ لباس اتارنا بھی حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ بڑے بیٹے کا مال ہے مسائل کا مال نہیں, کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اسے کاٹ کے یا پھاڑ کے اتار, صرف بڑے بیٹے کو. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر میت کے ماموں نے, چچا نے, باپ نے, یا مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر نے کہہ دیا مسائل سے یہ چیز, اس کا یہ کہنا ہی غلط, اس کا یہ حق ہے. عورت بھی اگر مرے تو اس کے لباس سارے بڑے بیٹے کا حق, اور اس کی مرضی, جب تک کہ اس سے نہ پوچھا جائے یہ سب حرام اور گناہ رہے. اتنے فیصد گھرانے ہمارے یہاں ایسے جہاں اس مسئلے کا خیال کیا جائے, پر اگر مسئلہ بھی بتایا جائے تو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کن چیزوں کو, کیونکہ یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ گناہ گناہ کی نیت سے نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بدقسمت, یہ گناہ گناہ کی نیت سے نہیں ہوتا, یہ گناہ نیکی کی نیت سے ہوتا ہے. یہ اچھا کام ہو رہا ہے, ثواب کا کام ہو رہا ہے, ذہن میں نہیں آتا کہ یہ حرام, جبکہ یہ سراسر حرام ہے, یہ سراسر گناہ. بہرحال یہ مسئلہ ہے اسلام, کسی قسم کے اور کتنے مسئلے, یہ تو حقوق الناس کی بات ہوگی, اب اس کے علاوہ بھی کئی مسئلے. مسئلہ کچھ مسئلے تحریری صورت میں میرے پاس موجود ہے, پہلے اس کا جواب دے دوں. یہ جو لوگ آج پہلی مرتبہ یہاں آئے, اب اگر تو بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں, ان کو یاد کیا کیا جائے کہ سیرت رسول کے لیے صحیح ہے 50 سے 55 منٹ تقریر, 10 سے 15 منٹ مسائل, 2 یا 3 منٹ آخر میں مسائل, یہ ہمیشہ اس ہمارے درد کا طریقہ کار ہے. یہ مسائل کئی ہفتوں سے نہیں ہو رہے ہیں, آج ان کو میں بیان کر ہی دوں, مگر ایک میری گزارش ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی مسئلہ تحریری صورت میں پوچھا جائے, یہ دو پابندیوں میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں, ایک تو یہ کہ اس کا جواب پاس ہی آنا چاہیے, یہ ناممکن, تقریر کا انداز بھی ہوتا ہے, اس کا خاص تقاضا بھی ہوتا ہے, تو پرانے مسئلے بھی ہوتے ہیں, تو یہ چاہے یہ گزارش کوئی کرے یا کوئی حکم, یہ بہرحال ہمارے لیے ممکن نہیں. یہ آیت کا مطلب ہے تو حدیث کا جواب ہے جو اس تقریر کے انداز سے عرض کرے. دوسرا یہ کہ کبھی موضوعات کے کافی ہفتے گزر جاتے ہیں, جواب ضرور آئے گا, لیکن یہ بے چینی نہ کریں کہ ہمارا سوال کہاں جلا گیا. مثلاً کے سوال سوال تو بہت ہی اہم سوال نہیں, تحریری صورت میں کیے گئے اور اصرار ہے کہ ان کا جواب ضرور دینا, دینا تو ہے, لیکن جب وقت ہوگا, جب موقع ہوگا, اسی وقت اس کا جواب آ سکتا ہے. اب یہ سارے سوال نجاستوں کے بارے میں, نجاستوں کے بارے میں ہے, اس لیے کوئی فوری ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن چلے میں اس کا آغاز کر دوں تاکہ ان کو بھی اطمینان اور اس حوالے سے کچھ مسائل آگے بڑھے. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پیشاب سے نجیس ہو گئی تو اسے کڑ یا پلی پانی سے کیسے پاک کرے گا؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا. تو دیکھیے پیشاب سے نجیس ہونے والی چیز اسے پاک کرنے کے لیے پہلے تو پیشاب ہٹانا پڑے گا, جب تک کہ پیشاب نہ ہٹے وہ پاک نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اگر کپڑا ہے تو دو مرتبہ اس کو پانی ڈالنا. جب وہ جو پیشاب ہٹا رہے اس کے بعد بھی اگر تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں تو ایک دفعہ آ جائے, پھر ایک مرتبہ اور پانی ڈالنا, چاہے پور پانی ہو چاہے کلیل پانی. کپڑا اگر پیشاب کے نیچے چلا ہے تو پیشاب ہٹا کے دو مرتبہ اسے پانی ڈال کے پاک کرنا ہے, یعنی نچوڑنا. یہ کپڑے کی بات. برتن اگر پیشاب کے نیچے چلا اندر کی طرف, ایک برتن کے اندر پیشاب چلا گیا تو پور پانی سے اس کو ایک دفعہ پاک کریں گے, اس میں کل پانی ڈال کے اسے کھنگائیں گے, اور کلیل پانی ہے تو تین دفعہ پاک کریں گے برتن کے اندر. یہ ہوئی دوسری چیز, برتن جو ہے وہ کلیل پانی سے تین مرتبہ, اور کپڑا ہے وہ کلیل اور پور دونوں سے دو مرتبہ, اور جسم اگر نجیس ہوا ہے پیشاب سے تو وہ پور سے ایک مرتبہ اور کلیل سے دو مرتبہ. اور چکرانے والے کا پہلے بلاتا ہی ہے کہ پیشاب سے کوئی چیز بھی نجیس ہو جائے کپڑے کو چھوڑ دیں. گڑ پانی اگر ہے آپ کے پاس, ایسی ٹنکی کا پانی جو تین بالش گندی, تین بالش چوڑی, تین بالش گہری ہے, اس سے زیادہ کپڑے کو چھوڑ کے کوئی چیز نہیں تو گڑ سے پاک کرے ایک دفعہ میں پاک, پنیر سے پاک کرے تو برتن تین دفعہ میں پاک ہوگا, جسم دو دفعہ میں پاک ہوگا, باقی ہر چیز ایک دفعہ میں پاک ہو جائے. برتن تین دفعہ, جسم دو دفعہ, اور باقی ہر چیز پنیر سے بھی ایک دفعہ پاک ہو جائے. کپڑے کو چھوڑ دیجیے, اس کا بالکل الگ سفر ہے. ان کا دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی چیز پیشاب سے نجیس نہیں ہوئی بلکہ مطلب یہ کپڑا پیشاب سے نجیس تھا, یہ تو پیشاب سے نجیس, اس کے بعد ہاتھ جو ہے وہ کپڑے سے نجیس ہوا, پیشاب سے نہیں, پیشاب نے اس کپڑے کو نجیس کر دیا, اس کپڑے سے ہمارا ہاتھ نجیس ہوا, وہ کیسے پاک ہو؟ تو خود جو پیشاب سے چیز نجیس ہو اس میں آپ کی تفصیل سن. لیکن اگر کوئی چیز پیشاب سے نجیس نہیں بلکہ زمین ہے, کپڑا ہے, یہ پیشاب سے نجیس, ان سے اگر کوئی دوسری چیز نجیس ہو رہی وہ صرف ایک مرتبہ میں پاک ہو جائے گی, بس چاہے پیشاب ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی. ان کا مسئلہ ہے کہ پیشاب کے علاوہ جو خون وغیرہ کی نجاست وہ تو بہت ہی آسان ہے, پیشاب کے علاوہ جتنی بھی نجاست ہے اتنے کا بتائیں, برتن کو چھوڑ دیں, برتن کو نکال دیں, جتنے بھی نجاست ہیں پیشاب کے علاوہ برتن کو چھوڑ, سب ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گی. یعنی وہ نجاست پہلے پاک کیجیے, چاہے کپڑا ہو, چاہے جسم ہو, چاہے زمین ہو, چاہے کوئی چیز, نجاست ہٹائیے, پھر ایک دفعہ میں ہر نجاست پاک ہے, چاہے کم پانی ہو یا زیادہ پانی. یہ پیشاب کی تفصیل کہ کم پانی سے دو دفعہ زیادہ سے, باقی جو خون ہے پیشاب کے علاوہ جو نجاست ہے وہ سب کی, چاہے شرابی کیوں نہ ہو, کافی کا پسینہ ہی کیوں نہ ہو, کتے اور سور ہی کی نجاست کیوں نہ ہو, سارے کے ساری نجاست ایک دفعہ میں پاک ہو, وہ نجاست ہٹائیے پھر ایک دفعہ میں پاک کر لیجیے. ہاں, برتنوں کے پاک کرنے کا طریقہ بالکل الگ ہوگا. ایک سوال یہ ہے, بس یہاں تک جو سوال وہ ہوئے کہ جو آج مجھے بیان کرنا تھے, چوتھا مسئلہ بھی میں بہت ہی مختصر بیان کر کے آج کی گفتگو ختم کروں. پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا زمین پاک کرنے کا, وہ آئندہ دفعہ. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کپڑا پاک کر رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو کہ پانی ہر جگہ تک پہنچ گیا, یا طبیعت کے اصول کی بنا پر یہ سمجھے کہ پانی پہنچ گیا ہوگا اور کپڑے کو پاک کر دیں؟ اول تو طبیعت میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے جو آپ نے بتایا, خدا معلوم کس نے آپ کو بتا دیا کہ طبیعت ایسی چیز کا نام, طبیعت ہے بالکل رہنا چیز, اس کے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی ایسا اصول. یہ تو بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ جب کسی چیز کو آپ پاس کر دیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پانی نجاست کے ہر کرنے تک پہنچ گیا ہے. اب یہ کپڑا اگر پاک کرنا جتنے حصے میں نجاست جب پانی ڈالے تو یہ نہیں کہ پانی ڈال کے تو پاک, یہ یقین ہونا چاہیے کہ پانی نجس والی جگہ تک تو پہنچ گیا. ہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا کپڑا پاک, بالکل نجس والی جگہ ہے پانی پہنچ جائے تو کافی ہے, لیکن اس کا آپ کو یقین حاصل کرنا. پانی ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہنچ گیا ہوگا تو نہیں چلے گا, آپ کو یقین ہونا چاہیے. ہاں آپ کچھ لوگوں کو بہت, کچھ لوگوں کو بہت جلدی یقین ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو دیر سے ہوتا ہے. اب آپ کی آپ کی بہرحال غائب ہو جاتی ہے یہ چیز, لیکن عبادتیں غائب ہو جاتی ہیں, لیکن اسلام نے یہ بھی کہا کہ نجاست و طہارت کو بلا بنا کے اپنے اوپر تاری نہ کر لینا. جیسے مثلا بہت سے لوگوں کی عادت کہ سڑک پہ جا رہے اوپر سے کچھ چھینٹے بھی وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نجس ہے اور جا کے وہ کپڑے پاک کریں جسے پاک کرو, نہیں اتنے ہی سختی کا ہے اس جاتی چھینٹے کر رہے تمہیں کیا سوچا کہ نجس ہے. جب تک کہ یقین ہے ہر گرنے والے پانی اور ہر گرنے والی چیز کو نجس سمجھنا اس کا اسلام میں کوئی حکم نہیں, اس کو اسلام بالکل منع کرتا. ہمیں کیا پتا کہ وہ کتنا پاک پانی, بعض وقت تو مسئلہ ہی بالکل الٹا ہو جاتا, مسئلہ ہی بالکل الٹا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی ہوگی چار گھنٹے پہلے میرے چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ختم ہوئی تو بس آخر کے دو جملے مصاحب کی اسی بنا کے بس حشام کے بارے میں علماء کرتے کتب مقاتل میں لکھا ہے, کتب تاریخ خاموش ہے اور یہ کتب تاریخ کا موضوع بھی نہیں. حشام کے بارے میں کہا گیا حشام ابن حکم امام کے ایک صحابی کا نام تھی, ایک مرتبہ وہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں جو محلہ ہے بنی ہاشم کے حق میں جا رہے ہیں. اب یہ صرف جو جیسا ممبروں سے سنا ہے اس روایت کو دہرا رہا ہوں, وہ جا رہے ہیں ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی مکان کے فرنارے سے پانی جاری ہے. عادت کے تحت انہوں نے لباس سمیٹا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھینٹے اس میں پڑ جائے. اسی وقت اس مکان کے دروازے سے کوئی غلام نکلا, مکان کا پچھلا دروازہ, حشام کو دیکھا, ایک مرتبہ کہا کہ حشام یہ کیا کر رہے ہیں, کہا کہ پتہ نہیں یہ پانی گر رہا ہے فرنارے سے, مجھے نہیں پتا اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں, نہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کون سا پانی. ہمارا آپ مولا سید سجاد مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا اپنے بوڑھے باپ کا ماتم کر رہا, یہ سید سجاد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں جو اس قدیم تعداد میں جاری ہوئے جو کرنالے سے گزر رہے اور تم کو یہ اشتباہ ہونے لگا. ارے اس سے زیادہ پاک و پاکیزہ پانی, ارے اس سے زیادہ طاہر و مطہر پانی کون ہوگا. میرا مولا سجاد جس کی ولادت کا جشن آپ نے منایا, لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ بس یہی اب خوشی ہے تو ہے, وہ میں ساری زندگی اتنا رویا اتنا رویا کہ معصوم نے کہا آدم سے قیامت تک یا میری دادی فاطمہ رونے والوں میں گزری ہے یا میرے جب سید سجاد ماتم کرنے والوں میں گزرے ہیں. ارے ایسا ماتم جو مدینہ کے بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کوئی ہزاداران ہزادار حسین ہے. میرا مولا بازار مدینہ کا قدم رکھتا ہے, بازار کی حالت بدل جاتی ہے, قصائی اپنی دکانوں کے اوپر دو ڈالنے لگتے ہیں, اس لیے کہ اگر کسی قصائی کی دکان کھلی رہ جائے تو سید سجاد اپنا راستہ بدل کے اس دکان میں داخل ہوتے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ ہے جانور ذبح کرنے والے, اتنا بتا دے اس جانور کو تو نے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا ذبح کیا تھا. قصائی ہاتھ جوڑتا ہے, مولا آپ کے جج کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں, پہلے پانی پلایا تھا پھر اس کے گلے کی چھری چلائی تھی, بس اتنا سننا ہے. میرا مولا سید سجاد ایک مرتبہ کربلا کرو کرنا ہے, السلام علیکم یا باب اللہ. بابا مدینے کے جانور بھی پیاس کے سبھا نہیں کیے جاتے, لیکن ہے میرا بابا جو میدان کربلا میں تین دن کا پیاسا تھا جب اس کے گلے پہ قاتل کو پروردگارا میرے مولا سید سجاد کے ان مصائب کا واسطہ, اور پروردگارا شہزادی فاطمہ زہرا کی مصائب کا واسطہ تمام صاحبان ایمان, خصوصاً فاطمہ ہی کے بابا بکاس فکر سننے والے کہ مومنین اور مومنات دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے انہیں محفوظ فرما. پروردگارا کے حق میں فاطمہ اور کے حق میں سید سجاد ہمیں دنیا اور آخرت میں ان معصومین کی شفاعت کا مستحق بنا. پروردگارا
میرے مولا سید سجاد کی شہادت میدان کربلا کے لاشو اور شہزادی فاطمہ کی شہادت کی شبوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن جن مرحومین کے اطار ثواب کی آج مجلس ہے انہیں جوار معصومین کے ملحق فرما. پروردگارہ ان مسائل کا واسطہ اس اسلام کے خاطر یہ مسائل برداشت کیے گئے ہمیں بھی اسی دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ شہزادی فاطمہ جن کی شہادت کی شبیں ابھی گزری ان کی بیٹیوں کی اسیری کا واسطہ میرے مولا سید سجاد کی کوفہ شام کی اسیری کا واسطہ ہمارے وہ برادران ایمان جنہیں اغوا کر دیا گیا اور اب تک وہ اسیر ہے ان سب کو بحق کے سید سجاد وہ بحق کے زینب ام کلثوم جلد اور جلد رہا فرما. اور پروردگارہ ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجی فرما.